السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سورہ داریات 26 سے پارے میں اس کا آغاز، 27 سے پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے. سورۃ الداریات کا مطالعہ کر رہے ہیں، مکی سورت ہے اور بنیادی طور پر اس کا جو موضوع ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے. گزشتہ آیات میں ہم نے 5 اقوام کے حالات کا مختصر مطالعہ کیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے نازل فرمائے اور ان نافرمان قوموں کو وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا. اس میں یہ نقطہ بھی ہم نے سمجھا کہ جو اخلاقیات کے اعتبار سے دین نے رہنمائی اور تعلیم عطا فرمائی اور اس دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار الجزا قرار دیا کہ یہاں عمل کا موقع ہے اور نتائج اصلاً تو وہ آخرت میں بندوں کے سامنے آئیں گے، مگر اللہ دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے، یہ ذکر بھی آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اور اپنے نافرمانوں کو، مجرمین کو دنیا میں بھی اللہ سزا میں مبتلا کرتا ہے. یہ تاریخی اعتبار سے دلائل تھے آخرت کے عقیدے اور فکر کے حوالے سے جو گزشتہ 2 نشستوں میں بات ہمارے سامنے آئی. آج جن چند آیات ہیں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور مظاہر اور نشانیوں کا تذکرہ ہے جن میں توحید کے دلائل بھی موجود ہیں اور آخرت کی فکر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ پچھلی آیات میں تاریخی دلائل کا ذکر تھا، اب اس آفاق میں، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان کا تذکرہ کر کے آخرت کی طرف متوجہ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے توحید کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے. سورۃ الداریات کے 3rd رکوع کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور آیت نمبر 47 سے ارشاد ہوا اس مقام پر، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. یعنی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ آسمان استعمال فرمایا. قرآن حکیم کا ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن حکیم الفاظ کو جس طور پر اختیار کرتا ہے کہ اس میں مفاہیم کا ایک خزانہ بھی پوشیدہ رہ سکتا ہے اور ہر دور کے اعتبار سے انسان کا فہم جس سطح پر پہنچے گا اس سطح کے اعتبار سے اللہ کی عظمت کو اور قرآن حکیم کے بیانات کی وسعتوں کو کسی درجے میں بندہ سمجھتا چلا جائے گا. جب قرآن حکیم زمین و آسمان کے الفاظ جا بجا استعمال کرتا ہے تو سادہ اور عام مفہوم میں اس سے پوری کائنات مراد لی جاتی ہے، لیکن بہرحال 14 صدیوں پہلے کا انسان، اس کا اپنا ایک فہم تھا. عام انسان کی بات کر رہا ہوں تو قرآن عام انداز اس کو یہ بھی سمجھاتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. 14 صدیوں پہلے کا ایک بدو ہے، ایک دیہاتی ہے، صحرا میں کھڑا ہے، اس کے سامنے سادی نشانیاں موجود ہیں. کیا یہ آسمان کو، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تخلیق فرمائی؟ آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند فرمایا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسے جمع دیا؟ زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا؟ اب ایک بدو ہے، دیہاتی، اونٹ پر سوار ہے، اونٹ کو وہ جانتا ہے، زمین اس کے پاؤں کے نیچے، آسمان اس کے سر کے اوپر اور پہاڑ اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے لیے بڑے دلائل تھے. لیکن آج اگر ہم زمین و آسمان کی بات کریں تو آج ہمارے ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ زمین و آسمان سے مراد یہ نیلا آسمان نظر آنے والا اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں فقط یہی کچھ نہیں ہے، بلکہ کائنات میں سے کافی کچھ ہے، سب کچھ تو نہیں لیکن کافی کچھ انسان کی معلومات میں آ چکا ہے. تو یہ جو قرآن زمین و آسمان کے عمومی الفاظ استعمال کرتا ہے، ہر دور کا ایک شخص اپنے فہم کے مطابق اور ہر دور کے لوگ اپنی معلومات جو اجتماعی طور پر ان کو میسر آئیں ان کے مطابق جب غور و فکر کریں گے تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ اسی طرح متوجہ فرما رہا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بہت وسعت دینے والے ہیں۔ اس کے تین مفاہیم اہل علم نے بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ اللہ آسمان سے بارش برسا کر لوگوں کے لیے رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے، ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسیع قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہی الواسع، اور قرآن میں ذکر آتا ہے واسعٌ علیم، اللہ بہت وسعت والا، اللہ بہت علم رکھنے والا ہے۔ تو دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے، اور تیسرا مفہوم جو نسبتاً زیادہ بہتر ہے جو اہل علم بعض نے ارشاد فرمایا اس مقام پر، وہ تیسرا مفہوم ہے کہ اللہ وسعت دینے والا ہے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے جو کچھ ہے یہ تو تمہاری معلومات کا ایک حصہ جو تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعتیں تو بے شمار، اور نہ صرف یہ کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا بلکہ وسعتیں دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو تیسرا مفہوم ہے، اس تعلق سے پچھلی صدی میں، ہم 21ویں صدی عیسوی میں آج جی رہے ہیں، 20ویں صدی کے آغاز اور اس کے وسط میں یہ دلائل کے ساتھ بات سامنے آئی کہ یہ جو کائنات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا جس کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات ہیں، یہ وسعت پذیر ہے۔ اور پھر وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ کہ یہ کائنات وسعت پذیر ہے، اس آیت کریمہ کے ان الفاظ سے بعض اہل علم نے اس مفہوم کو بھی بیان کیا کہ آج انسان کی سائنٹیفک نالج، سائنسی معلومات یہاں تک پہنچی ہیں کہ یہ جو ہم زمین و آسمان کو دیکھنے سے بڑھ کر ہے کائنات، اور بڑی بڑی پھر گیلیکسیز کا معاملہ، اور ان گیلیکسیز یعنی کہکشاؤں کے اپنے سولر سسٹمز کے معاملات، اور یہ پوری کائنات ایز اے ہول یہ وسعت پذیر ہے، یہ ایکسپینڈڈ یونیورس کا تصور آج انسان دریافت کر چکا ہے، اس کی وسعتوں کو نہیں پہنچا لیکن یہ کائنات وسعت پذیر ہے اس تصور تک انسان پہنچا ہے، تو غالباً یہ اس پہلو کی طرف بھی اشارہ ہو، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ فرما رہے کہ ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب نقطہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی آیات میں تاریخی واقعات کو بیان فرما کر آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس کائنات میں اس کے پھیلے ہوئے جو مظاہر ہیں، اس کے دلائل قدرت کے اور نشانیاں ہیں، ان پر توجہ دلا کر بتا رہا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا اور اس کی مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اس کائنات کو وسعت دینے والا ہے، اس کے لیے تم انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے آخری بارے میں قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے سورۃ النازعات میں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ارے کیا تمہارا پیدا کرنا ذرا بھاری اور مشکل معاملہ ہے یا آسمان کا جس رب نے آسمان کو بنایا، یہاں وہ فرما رہا ہے وہ سب دیے چلا جا رہا ہے اس رب کے لیے، تم انسانوں کو جبکہ نہ تھے اور اس نے بنا دیا، اس رب کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور اگر ساتھ ساتھ آپ غور فرمائیں، جہاں آخرت کے عقیدے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اور آخرت کے عقیدے کو ساتھ ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ دیکھیے، ہم پہلے کیا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی توحید کا بیان، اس کی تعریف کا بیان ہے، اور آگے چل کے مالک یوم الدین، یہ توحید سے آخرت کا سفر، یہ توحید سے لے کر آخرت تک کا سفر جا بجا یہ مثالیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں، اور اس سورت کا مرکزی موضوع تو وہی ہے فکر آخرت، لیکن اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ اب ہمارے آ رہا ہے سامنے۔ اگلا بیان زمین کے تعلق سے فرمایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو بطور فرش بنایا، بچھایا، اور ہم کیسے ہی عمدہ بچھانے والے ہیں، تو وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کیسے ہی عمدہ بچھانے والے ہیں۔ فرش سے یہاں پہ مراد کیا ہے، جہاں پر رہنا، زندگی گزارنا بندوں کے لیے آسان ہے۔ ہماری مختصر سائنٹیفک معلومات کے مطابق اور بھی پلانٹس یا سیارے دریافت ہو چکے ہیں، اور بعض اوقات شٹلز وغیرہ جو بھیجی جاتی ہیں تو کتنے جتن ان کو وہاں جانے کے مشاہدے کرنا پڑتے ہیں، لیکن اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے موزون، بڑا موزون بنایا ہے انسانی زندگی کو برقرار رکھنے اور اس کے تسلسل کے لیے. بندہ غور کرتا چلا جائے، غور نہیں کرتے لوگ، فبیئی آلائی ربکما تکذبان، تو بندے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہی زمین اس پر اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو جاری کر دیا، سمندروں کو جاری کر دیا، یہی زمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنگلات بنا دیے، یہی زمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زرخیز میدانی علاقے عطا فرما دیے، یہی زمین ہے جہاں میدانی علاقوں میں بندہ کچھ کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتا ہے، مگر پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چشموں کی صورت میں پانی کو بہا دیا. یہی زمین ہے سورج سے ایک مناسب راستے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، ذرا اور قریب ہو تو بھٹی بن جائے، ذرا تھوڑا دور، ذرا قریب ہو تو بھٹی بن جائے، ذرا دور ہو جائے تو برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کے مقدار کو بڑا مناسب انداز سے یہاں پر رکھا، گریویٹی کی فورس کو رکھا ہے کشش ثقل کو، مگر اتنا زیادہ نہیں کہ بندہ چلتے ہوئے زمین کے اندر دھس جائے. یہ تو چند اشارے میں نے کیے، بندہ اگر غور کرے، یہ سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا سی فوڈ، مچھلیوں کا استعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر بڑا غذا کا اہتمام فرما دیا. موسموں کا تغیر دیکھیے اور اس کے نتیجے میں اگنے والی فصلوں کو اور پھلوں کو بندہ دیکھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہاں جس زمین پر تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، وہ اس زمین میں تم چلے بھی جاؤ مٹی میں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. پھر توحید کے دلائل اور آخرت کے دلائل ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں. آگے ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے ہم نے دو دو قسم یا دو دو یعنی جوڑے کی صورت میں پیدا کی، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ جوڑ کا بھی بڑا قیمتی بیان ہے جو اہل علم نے بیان فرمایا. دنیا کے اندر بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے دیکھیے، دو چیزیں بظاہر متضاد ہوتی ہیں، اپوزٹ، لیکن جب تک ان کا ملاپ نہ ہو کوئی مثبت شے، فائدے مند شے سامنے نہیں آ سکتی. اور جوڑے جوڑے ہم نے دیکھا انسانوں کے اندر ہیں، جانوروں کے اندر ہیں. قرآن کا اشارہ کہ نباتات میں بھی، سورہ یاسین میں بھی ذکر آتا ہے، اور آج انسان وہاں تک پہنچ گیا کہ نباتات میں بھی مذکر مونث میل فیمیل کا تصور موجود ہے. اگلا اسٹیج کیا ہے، جمادات کے اندر جو ٹھوس اشیاء ہیں ان میں بھی کوئی تصور مذکر مونث کا کچھ انسان یہاں پہنچا. جو لوگ جیولوجی کے حوالے سے ماہرین ہیں یا پہاڑوں پر جن کی ریسرچ ہے، ابھی تو شاید یہ مزہ خیز بات لگے گی، لیکن کل شاید اس پر اتفاق بھی ہو جائے کہ انہوں نے ان جمادات میں بھی مذکر مونس کو دریافت کر لیا. اور اللہ اشارہ کر رہا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جو کوئی بھی شے ہے ہم نے زوجین اسے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. مرد عورت کو دیکھ لیجئے، اس ملاپ کے نتیجے میں یہ سکون کا باعث بھی ایک دوسرے کے لیے، نکاح کا پاکیزہ بندھن، اور اس کے نتیجے میں گھر بنتا ہے. اور جب اولاد اللہ عطا فرمائے تو مرد کا اپنا رول ہے، عورت کا اپنا رول ہے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اپنے دائرے کار اور جسامت کے اعتبار سے صلاحیتیں دی ہیں. ایک اولاد کی تربیت کے لیے کئی صفات کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر ہمت، جرت، بہادری، کریج، بھاری بھرکم یا مشکل کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. یہ جو لفظ سخت مزاجی ذرا عجیب لگے گا، سخت قسم کی نوعیت کے معاملات ہیں، یہ صلاحیت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی. عام طور پر نرمی، شفقت، سمپتھی، ہمدردی، ایثار کا پہلو، کیئرنگ کا پہلو، اللہ تعالیٰ نے نرمی کا پہلو بہرحال یہ عورت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ دونوں اپنی جگہ ضروری ہیں. اب ایک اولاد کی تربیت صحیح انداز میں اسی وقت ہو سکے گی جب باپ کی بھی توجہ اولاد پر رہے اور ماں کی توجہ بھی اولاد پر رہے. بظاہر مرد اور عورت کی بعض صفات متضاد ہیں، لیکن جب ان کا ملاپ ہوگا تو ایک اولاد کی صحیح طور پر تربیت کا امر اور معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایک اشارہ ہے. ہم نے تو کہا جی بجلی کے اندر بھی پازیٹو نیگیٹو کرنٹ ہوتا ہے یا چارج ہوتا ہے، تب جا کے عمل آگے بڑھتا ہے. تو ہر شے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جوڑے بنائے. اس کو اہل نے اور تفصیل سے بیان فرمایا، تو مزاجوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، معاملات کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، کیفیات کے اعتبار سے دیکھ لیجئے. زمین اور آسمان کا بھی جوڑا ہے، رات اور دن کا بھی جوڑا ہے، افراد کے اندر انسانوں کے اندر آ جائیں, خوشی غمی کے بھی معاملات ہیں اور یہ اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوا کرتی ہے ان کی. اس اعتبار سے معاملات میں دیکھیے گا, انسانی صفات میں دیکھیے گا, آپ کو جوڑے جوڑے کی کیفیات اس میں بھی نظر آ جائیں گی. یہ سارے جوڑے جوڑے بیان کرنے کا ایک حاصل کیا ہے, اس میں بھی توحید کا ایک نقطہ ہے اور اس میں آخرت کا بھی ایک نقطہ ہے. توحید کا نقطہ کیا ہے, ہر شے کو تم دیکھو کہ جوڑے کا معاملہ ہے, وحدہ لا شریک ذات کس کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی اس کا ہمسر نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کے برابر نہیں, کوئی اس کے جوڑ کا نہیں, کوئی اس کا ساجی نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. ایک اشارہ اس بات کی طرف. دوسرا اشارہ جو سورت کا مرکزی مضمون ہے, سورت الداریات کا, دنیا ہے اور ایک حقیقت ہے لیکن اس کا بھی ایک جوڑا ہے. دنیا ہے ایک حقیقت ہے مگر اس کا بھی ایک جوڑا ہے, اور جیسے اکثر جوڑوں کی جو جوڑ جن کا جوڑ بنتا ہے ان کے اندر متضاد اپوزٹ قسم کی صفات ہوتی ہیں, تو دنیا دن کا جوڑا رات ہے, بالکل الگ الگ تاثیر ہے دونوں کی, جوڑا تو ہے نا, تاثیر الگ الگ ہے بالکل. دنیا کا جوڑا آخرت, دنیا ہے مگر فانی ہے, آخرت ہے مگر لا فانی, کیا کہنا چاہیے, انلمیٹڈ اس کا معاملہ, نہ ختم ہونے والے. دنیا کی خوشی ہے عارضی ہے, آخرت کی خوشی ہے مگر دائمی ہے, دنیا کی تکلیف ہے مگر عارضی ہے, آخرت کی تکلیف دائمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس بات میں پھر آخرت کی طرف اشارہ, لعلکم تذکرون, ہر ہر شے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جوڑا بنایا, تم غور کرو تو دنیا کا جوڑا وہ آخرت ہے, اور بالکل اپوزٹ کا معاملہ, یہ عارضی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, یہ ختم ہو جائے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا کی بات, یہاں دنیا کی نعمتیں ہیں مگر یہ عارضی ہیں, جنت کی آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا کی راحت ہے مگر عارضی ختم ہو جانے والی, جنت کی راحت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کی مشکلات پریشانیاں غم تکالیف مصائب وغیرہ ہیں, عارضی یہ موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا. جہنم کی تکلیف, جہنم کی مشکلات, جہنم کی سختیاں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, وہ دائمی کا معاملہ ہے. یہ ہے جو آخرت کی طرف اشارہ آ گیا. اب یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے, پہلے تاریخی دلائل آئے, اب اس آفاق اس کائنات میں اللہ کی قدرت کے نظاروں کا تذکرہ کر کے آخرت کی طرف بھی توجہ دلائی اور اللہ کی توحید کا تذکرہ بھی آ گیا, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. الٹا معاملہ دنیا کا نہیں ہے, اللہ نے ہر شے کو موضوع, اللہ نے ہر شے کو بامقصد بنایا, تو تمہیں جو دنیا میں بھیجا گیا یہ بھی بامقصد ہے. ان دلائل کے بعد اب رجوع الی اللہ کی دعوت, ارشاد ہوا, ففروا الی اللہ, بس تم دوڑو اللہ کی طرف. یہ دوڑوں سے کیا مراد ہے, ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا, چھوڑ دو کفر کی روش کو, آؤ اسلام اور ایمان کی روش کی طرف, ایک مراد یہ لی گئی, چھوڑ دو گناہوں کو نافرمانیوں کو, لوٹ آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی روش کی طرف. کوئی کفر پر ہے تو ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف آنے کے لیے دوڑنے کو کہا جا رہا ہے, کوئی معصیت میں مسلمان ہے, گناہ میں نافرمانی میں مبتلا ہے ہمارے سمجھنے کے لیے, تو وہ نافرمانی کو معصیت کو چھوڑے اور اللہ کی طرف پلٹے. ففروا الی اللہ, بس تم اللہ کی طرف دوڑو, انی لکم منہ نذیر مبین, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا جا رہا ہے, بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا, مراد خبردار کرنے والا ہوں. خبردار کس بات کے تعلق سے, اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے, اللہ کی نہیں مانو گے, اللہ کی طرف نہیں آؤ گے, اس کے سامنے نہیں جھکو گے, اس کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاؤ گے, تو کل جہنم کا عذاب تیار ہے سنا فرمان سرکشوں کے لیے. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح ڈرانے والا ہوں, خبردار کرنے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ وحدہ لا شریک کی موجودگی اور اس کی توحید کے دلائل تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے, اور ان دلائل کا ذکر بھی آ گیا, کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے حقوق میں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. یہ پیغمبروں کا بنیادی کام رہا, اللہ کی طرف متوجہ کرنا, آخرت کا احساس دلانا, نافرمانی پر جو عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کرنا, اور جو اطاعت کی روش کی طرف آ جائیں ان کو بشارت دینا, یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری جا بجا اس کا ذکر قرآن حکیم میں آتا ہے. اور پھر ایک پیغمبروں کی تکمیلی ذمہ داری ہے, وہ 28 پارے میں مدنی سورتوں میں تفصیل آئے گی. اور وہ تکمیلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام، اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام دین حق دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا. تو ایک بنیادی کام پیغمبروں کا اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت کی روش کی طرف آ جانے کی دعوت دینا، اور نافرمانی پر عذاب سے متنبہ کرنا. اور ایک پیغمبروں کا تکمیلی کام اللہ کی زمین پر اس کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی سٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا. وہ تکمیلی حوالے سے گفتگو انشاءاللہ جب ہم 28 پارے میں جب اللہ کی توفیق ہوگی پہنچیں گے تو تذکرہ آئے گا. یہ تو آج کا تذکیر کا بیان مکمل ہوا. ایک واقعے کا تذکرہ کر کے دین نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی مختصر ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ لاہور موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی طور پر زیادتی کا گھناؤنا جرم کیا گیا. اور ہم تو اس ممبر پر کھڑے ہو کر برسوں سے بات کر رہے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ زیادتیوں کا معاملہ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ، اجتماعی طور پر زیادتیوں کا معاملہ، ایک عورت کے ساتھ اجتماعی طور پر جو ماں ہے 3 بچوں کی اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا معاملہ، یہ تسلسل سے یہ ہم معاشرے میں اپنے دیکھ رہے ہیں. وہ معاشرہ وہ ملک میں اسلام کے نام پر قائم ہوا جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان آفیشل اس کو نام دیتے ہیں، لیکن آج یہ تو مغربی معاشروں کی مثالیں تھیں. وہاں پر زنا کے دھندے، زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور خاندانی نظام تباہ برباد ہو چکا ہے، اور معاشرہ تباہی کی گڑھے کے اندر گویا کہ جا چکا ہے. اللہ اپنے زمان میں رکھے، ہم اپنے معاشروں میں حرکتیں دیکھ رہی ہیں، باتیں دیکھ رہے ہیں. چند پہلوؤں کی توجہ دلانا ضروری ہے. ایک طرف وہ میڈیا ہے جس کو ایک ہفتے کے لیے خبر تو مل گئی، اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہائے گا، جی زیادتی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. کبھی میڈیا کے مالکان نے اور میڈیا کے چلانے والوں نے اس بات پر بھی غور کیا؟ تم صبح شام دن رات کیا دکھاتے ہو اس قوم کو؟ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، عورت اور مرد کا آزاد اختلاط، نیم بہانا حالت میں عورتوں کو پیش کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر معاملات اور شریعت کے احکام کی دھجیاں بکھیرنا. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کھلی بے حیائی کا معاملہ. زنا تو دور کی بات، وہ سارے اعمال، وہ سارے طریقے، وہ سارے مینز، وہ سارے راستے، وہ سارے ذرائع جو زنا تک لے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی منع کرتا ہے. انگریزی میں خوب سمجھ آتی ہے بات، نب دا یہ وقت ان دا بیڈ، پڑھتے رہے ہم اسکولوں میں کالجوں میں. ترجمہ اردو میں برائی کو جڑ سے اکھاڑ دو، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ راستے بند کرو کہ جن راستوں پر چل کر بندہ زنا کے عمل کی طرف جائے. یہی میڈیا دن رات اس سب کچھ کو دکھاتا ہے، اور جب کوئی زیادتی کا عمل ہو جائے تو برسوں سے میں یہاں پر ممبر پہ کھڑا ہو کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور جو دین کا درد رکھنے والا وہ یہی چلاتا ہے، چیختا ہے، خدا کے بندو اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہ دو، غضب کو دعوت تو نہ دو. اب ایسا کوئی واقعہ ہو جائے گا، ایک ہفتے تک خبریں چلتی رہیں گی، مگر مچھ کی طرح آنسو بہاتے رہیں گے. ورنہ دن رات یہی لوگ ہیں جو اس میڈیا میں سب کچھ دکھاتے ہیں. ورنہ دین نے کیا تعلیم عطا فرمائی؟ مردوں کو حفاظت، نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم سورہ نور آیت نمبر 30 میں، عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم سورہ نور آیت نمبر 31 میں. قرآن نے عطا کیا یہ حکم. قرآن کہتا ہے پردے اور حجاب کے احکامات کی پاسداری کرو، سورہ نور میں کچھ احکام ہیں آیت نمبر 31 میں، سورہ احزاب میں آیت نمبر 32 میں، اور 33 میں، اور 53 میں، اور 59 میں. اور ایک عورت کو نامحرم سے گفتگو کیسے کرنی، نامحرم سے سامنا ہو تو اوٹ میں رہ کر بات کرے، حجاب کا ذکر قرآن کرتا ہے، پردے کے احکام قرآن عطا فرماتا ہے. مگر معاف کیجئے کہ ایک عظیم اکثریت بھلائی بیٹھی، مرد اور عورت کا آزاد اختلاط دین منع کرتا ہے، اس سے محرم نامحرم کا فرق عطا کرتا ہے. زنا پر سخت سزائیں تجویز کی گئیں، غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کا ارتکاب کرے، سورہ نور آیت نمبر 2 ہے، اس کے لیے 100 کروڑوں کی سزا، علن اعلان وہ سزا دی جائے. اور اگر زانی مرد یا عورت وہ شادی شدہ ہے تو اسلام نے رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا. یہ سن کر ہی آدمی کو خوف آتا ہے نا، مقصد یہی ہے کوئی حرکت کرے تو سامنے یہ حکم موجود ہے شریعت کا، جرم ثابت ہوگا تو سزا کا نفاذ ہوگا. اور قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، چاہیے ایمان والوں کا ایک گروہ مشاہدہ کرے ان سزاؤں کا تاکہ عبرت حاصل ہو. 1997 کی بات ہے، غالباً ایران کی وہ ایک ویڈیو کلپ تھی، 1997 کی بات کر رہا ہوں، اور 25 منٹ کی ویڈیو کلپ تھی، رجم کی سزا کسی کو دی جا رہی تھی، 3 منٹ کے بعد پسینے چھوڑ گئے، ابھی تو 2 پتھر ہی پڑے تھے اس کو، اور ذرا سا خون کا فوارہ اٹھا ہے، بلکہ چند چھینٹیں، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا ہوگا. اور وہ عبرت میں نے کہا جن صاحب نے دکھائی اس کو بند کر دو، یہ مقصد ہے علل اعلان سزا کا نفاذ. ایک ہمارا عدالتی نظام ہے،
یہاں برسوں گزر جاتے ہیں فیصلے ہی نہیں ہوتے، اور ایسے وے آؤٹ نکال رکھے ہیں کہ مجرموں کو، بدتینت قسم کے لوگوں کو وے آؤٹ ملتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ اسلام کا سادہ مزاج ہے بالکل، کوئی مجرم ہے تو ہے، سزا جرم ثابت ہو سزا دو اس کو، مجرم نہیں بری کرو اس کو۔ یہ کیا ہم نے برسوں لگا رکھا ہے معاملے کو لٹکا کر، اور جب سزا نہیں دی جاتی تو لوگ اور جری ہوتے ہیں، اور جب چھوڑ بھی دیا جاتا ہے تو لوگ اور بہادر بنتے ہیں۔ یہ ہمارا عدالتی نظام کا معاملہ، اور ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، اور پوری تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، 14 صدیوں کا پورا ہیریٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا سزائیں شریعت نافذ کرنے کو کہتی ہے؟ اگر وہ حد والی سزائیں جو میں نے آپ کو ذکر کی، سزا زنا کی، اگر وہ ثابت نہ ہو تفصیل اس کے اندر، تو تعزیر کے طور پہ کوئی سزا دی جا سکتی ہے تاکہ لوگ جری و بہادر ہو کر ہی حرکتیں نہ کرتے رہے۔ مگر کیا کہیں، رونا اسی بات کا ہے، اور اس ملک پہ کیوں رونا زیادہ ہے؟ باقی کوئی اور مسلمان ملک ایسا نہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوا ہو، یہ انہوں نے اناؤنس کیا اس کو، ہم ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور ہمارا رونا یہی ہے کہ یہاں پر شریعت کی تعلیمات پر عمل نہیں، اور شریعت کے احکامات پر یہاں پر نفاذ نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ جس طبقے کے افراد نے کام کیا ہو، یہ باثر طبقہ یہ کام کر جاتے ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں۔ اسی کو تو حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، بڑے قبیلے کی تھی، نام بھی فاطمہ تھا، سفارش آنا شروع ہو گئی، اور جب رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے سفارش آئی کہ ذرا نظر کرم ہو جائے، کچھ معافی کا معاملہ ہو جائے، بڑے خاندان کی عورت ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ کو غصہ بھی آتا تھا، کہاں آتا تھا؟ جب اللہ کی حدود ٹوٹتی تھی۔ آج تو ہم اتنے، معاف کیجئے گا، غیرت ختم ہو گئی ہے، شریعت پامال ہوتی ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، گھر میں مرچے نمک اوپر نیچے ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، شریعت کا حکم پامال ہو ٹوٹے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ کا چہرہ نور سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا، تم سے پچھلی قوم اس سے تباہ برباد ہوئی کہ جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیتے، اور کوئی بڑا جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے پچھلی قومیں تباہ ہوئی۔ یہ تباہ ہو جانے والوں کے مظاہر ہوتے ہیں کہ جناب بڑے طبقات کے لوگ ہیں، پیچھے ان کی بیک ہے، پیچھے ان کے پاس بڑا ریفرنس ہے، پیچھے بڑے ان کے تعلقات ہیں، ذرا کس فلاں سے کہلوا دیا جائے، ذرا ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بالفرض محال، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر بالفرض محال چوری کی ہوتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ عدل نافذ ہوگا تو لوگوں کی جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا، اور آبرو بھی محفوظ ہوگی۔ بٹ آج ہم نے بیان کر دیا، 2 دن میڈیا بات نشر کر دے گا، اس کے بعد ہم بھی بھول جائیں گے، اور پھر کوئی بات نہیں ہوگا، پھر ہمیں یاد آئے گا۔ تو پائیدار حل کیا ہے؟ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، حیا کی حفاظت کے لیے دین نے تعلیمات عطا فرمائی، ان کی پاسداری کریں، اور شریعت کے نفاذ کا معاملہ ہو، اللہ حکمرانوں کو بھی توفیق دے، اور ہماری جان مال آبرو عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔